لڑکے کے عقیقے کی نیت سے قربانی کے جانور میں حصہ رکھنا ہم حنفیہ کے نزدیک درست ہے، ہمارے نزدیک بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خوشی کا ایک جانور ہے، اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے، دعوت کرنی ہے، عقیقہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، سنت ہے غیر موقعہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ اپنے بیٹے کا کیا ہی نہیں، بس چھٹی. اسی جو عقیقے پہ اتنا زور دیتے ہیں نا، یہ سب دور جہالت کی پیداوار ہے. 1707 سے لے کے 1807، 1907 اور اب 2007، اس 300 سال میں 10 نسلیں جو گزری ہیں نا، کہ دین کا کوئی علم ولم انہیں نہیں تھا. اس لیے وہ چیزیں جو محض مستحب تھی اسے فرض تک لاتے رہے، اور جو فرض تھی اسے مستحب تک لے جاتے رہے. یہ ہوتا ہے جہالت میں. تو عقیقہ کون سا سنت موقع ہے؟ کیوں آخر اتنا زور ہے عقیقے پہ؟ زکات پہ اتنا زور کیوں نہیں؟ تو فرض ہے. فطرانے پہ اتنا زور کیوں نہیں؟ محلے میں پتہ ہے اچھی طرح کتنا گھر جو ہے نا، ان لوگوں کے مالی وسائل اتنے نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں، تو اس محلے میں لوگوں پر یہ فرض نہیں ہے کہ اس کی اولاد کی تعلیم کا کوئی بندوبست کریں. اور عقیقے کا شوق ہے وہ ضرور کرنا. کیا ہے یار، مستحب ہے. بڑے سے بڑے مفتی سے جا کے پوچھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم، پہلے پوچھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے انتقال کب ہوا تھا، بتا دیں گے 1 سال 1.5 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا تھا. اول تو پتہ ہی نہیں ہوگا، تجربہ کر لو، پتہ بھی ہوگا تو وہ کہہ دیں نہیں کیا، نہیں کیا. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا کیا ہے، حسین رضی اللہ عنہ کا کیا ہے؟ کوئی اتنی ضروری ہوتا تو اپنے صاحبزادی کا بھی کر دیتے، بیٹا تو بعد میں ہوا نا. سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، یہ پیدائش ہے ہجرت کے فوراً بعد کی، اور ابراہیم کی پیدائش کہیں صلح حدیبیہ کے بھی بعد کی ہے. تو اس لیے ہمارے نزدیک ایک جانور ہے جو خوشی کے لیے، لڑکے کی طرف سے 2، لڑکی کی طرف سے 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے ذبح کرنا کہ کیا کرو خوشی میں، ٹھیک ہے، نہ کرے تو پھر کچھ بھی. خاتون نے اپنے زیور بچوں کے نام اگر کر دیا ہے تو اب وہ نہ اس زیور کو بیچ سکتی ہیں اور نہ اس زیور میں کچھ تصرف کر سکتی ہیں کہ توڑ کے یہ بنوا لیں اور یہ اس سے اس بنا لیں، اور فیشن تبدیل ہو گیا ہے، کچھ نہیں کر سکتے. اب ان کے پاس امانت ہے. بچے جب تک بالغ نہیں ہو جاتے اس زیور پہ کوئی زکات نہیں، نہ ماں دے نہ باپ دے نہ وہ دے. بچے جس دن بچے بالغ ہو گئے بچے کے ذمے زکات آ جائے گی. اب بچہ یا تو زیور بیچ کے دے اور یا پھر ماں باپ دیں، کوئی دے پھر زکات آ جائے گی. اس لیے یہ اس طرح سے کرنا کہ بچوں کے نام زیورات لگا دینا اسی وقت تک ہے جب تک بچے بالغ نہیں ہوتے. شرعاً لڑکا جو ہے وہ 12 سال کی عمر بالغ ہونے کی، لڑکی 9 سال، 9 سال سے زیادہ ہوئی تو بالغ شمار کی جائے گی چاہے کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی ہو. لڑکا 12 سال پہ بالغ سمجھا جائے گا اگرچہ کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی ہو، اور 15 سال کی عمر میں وہ امامت کے قابل ہو جائے گا. 15 سال میں ایک دن بھی کم ہوا تو امامت کے قابل نہیں. چاند کے حساب سے 15 دن کا جب وہ پورا ہو گیا تو چاہے بالغ ہونے کی اور کوئی علامت ظاہر نہیں تو بھی وہ بالغ ہو جائے گا. قصر نماز جو ہے اس میں اختلاف ہے. آئمہ میں سے کچھ حضرات کم اس کے قائل ہیں اور کچھ حضرات جیسے ہم حنفی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین منزل پر قصر فرماتے تھے، یہ حدیث میں آیا ہے. اب تین منزلیں کتنی ہوتی تھی، کوئی فٹ اور انچ سے ناپا ہوا تھوڑا ہی ہوتا تھا اس زمانے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین منزل، منزل عام طور پہ 16 میل، انگریزوں کے زمانے کے جو تھے پکے میل وہ اتنی ہوتی تھی، تو 48 میل، 48 میل اور 6 فرلانگ، 48 فرلانگ، تو 48 فرلانگ کو 6 میل آپ اور زیادہ کر لیں 48 میں، تو 54 یا 52 میل، پرانے میل جو ہوتے تھے 54 یا 52 کا فتویٰ دیا کرتے تھے، اب اسی کو آپ کلومیٹر میں تبدیل کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پہ اس پہ قصر شروع کر قصر ہو جاتی تھی. اور اگر سفر کا ارادہ ہوتا تھا آگے کہیں جانے کا، تو جوں ہی اپنی بستی سے نکلے قصر شروع ہو گئی. یہ ہے وہ حدیث جس پہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے مکانات دیکھ رہے ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصر پڑھا دیتے تھے. جیسے فرض کر لیجئے اسلام آباد سی ڈی اے نے حدود متعین کی کہ یہاں سے اسلام آباد شروع ہوتا ہے، جس جگہ سے شروع ہوتا ہے اس سے 2 فٹ کے بعد آپ جائے نماز بچھا کے قصر پڑھ رہے ہیں، اسلام آباد تو سارا نظر آ ہی رہا ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کی حد بندی مقرر کرنا، اہل حدیث حضرات جو ہیں یہ تو بعد کی بات ہے نا، آپ کے دیگر ائمہ جو ہیں امام مالک ہیں، احمد ابن حنبل ہیں، شافعی ہیں رحمہ اللہ، وہ بھی اس کی اجازت دیتے ہیں اور وہ کم پہ اجازت دے دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے. تو قصر کرنا 2 طرح سے ہے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے شہر کی حد سے نکل رہا ہے اور لاہور کہاں کے لیے قصر کر رہا ہے، اور ایک قصر کرنا یہ ہے کہ آدمی نماز کی قصر کرتا ہے وہاں پہنچ کے جہاں اس کا گاؤں وغیرہ ہے، تو وہ چاہے شہر کی حد سے ساتھ ہی ہو تو بھی قصر کرے گا. یہ باتیں بھیا طے ہو چکی، مباحث ہو چکی. عیسائی کہتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے مردے زندہ کیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے نہیں زندہ کیے، تو لہذا ہمارے نبی افضل ہیں سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام. کوئی 1001 سال ہوتے ہیں، اس کے بعد شاید ہی کوئی آدمی ہو جس نے کوئی نیا اعتراض اسلام پہ کیا ہو، شاید. پہلے 200-300 سال جو تھے نا، وہ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کا زبردست ٹکراؤ تھا، اور مسلمان غالب بھی تھے اور بڑے وسیع ظرف کے تھے، بڑا حوصلہ تھا. اس زمانے میں اسلام کے خلاف کتابیں لکھی جاتی تھیں، اعتراضات کیے جاتے تھے اور علماء اسلام اس کا جواب دیتے تھے. بس چھٹی ہوئی، قصہ ختم ہوا، کون سا نیا اعتراض ہے؟ یہ جتنے اعتراضات آتے ہیں نا، یہ سب پرانے ہیں، یہ سب باپ داداؤں کے جال ہیں جو رکھے ہوئے ہیں اور اسی جال کو دھو کے لے آتے ہیں. یہ تو اعتراض، یہ جو آپ نے تحریر فرمایا، یہ عرب علماء پرانے ہمارے حضرات کئی اور اب تو اٹھ کے گئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت زیادہ ہوئی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اتنی نہیں ہوئی. پھر اس کا کیا جواب ہے؟ تو زندہ مردہ تو چھوڑو نا، یہاں تو جنت اور جہنم آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے جنتی بنائے تمہارے نبی نے اتنے جنتی بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی لمبی عمر ملی اور 1 لاکھ کے قریب آدمی زندگی میں کفر سے اسلام میں داخل ہو گئے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں کتنے تھے؟ 12-13. اور اس کا کیا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلو مردے تو زندہ نہیں کیے لیکن پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے. اور تورہ میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک عورت سے کہا، انہوں نے فرمایا بڑا ظلم ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو بھوکا چھوڑ دے اور کتوں کے سامنے روٹی ڈال دے. عورت مانگنے آئی اپنے بچوں کے لیے، تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا بڑی بری بات ہے کہ اپنے بچے گھر میں بھوکے اور کتوں کو روٹی ڈال دے، تو میں تو آیا ہوں اپنی قوم کے لیے، تم لوگوں کے لیے تھوڑا ہی آیا ہوں. وہ تو اپنے قبیلے کے علاوہ کسی جہنمی کو جنتی بنانے کے لیے تیار نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ ایک تو اپنی زندگی میں ہی چھوڑ گئے. پھر ہے بیسیوں جواب. ایک عیسائی پادری دیوبند میں آیا, تقریر کر رہا تھا کہ اللہ ایک نہیں تین ہے. تو ایک بزرگ گئے, اس سے کہا جو کلمہ ہے اس کلمے پہ جو آیا ہے المسیح, یہ ال کیا چیز ہوتی ہے, کلمے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. اب لوگ کیا جانے کلمے کی کتنی کلمہ توصیفی ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں. لوگ حیران پریشان ہو بڑھ بڑھ کے باتیں کرے کہ خدا اتنی تین ہے. تو ایک تھا بیچارہ دیگیں پکاتا تھا, کوئی نائی تھا. اس نے کہا چھوڑو مولوی صاحب تم سے نہیں بات ہونی کی, میں کرتا ہوں. اس نے کہا رے بے یہ بتا تیرا خدا کتنا پرانا ہے. اس کا اللہ تو شروع سے ہے. اس نے کہا کتنی اولاد ہے اس کی. اس نے کہا ایک بیٹا. اس نے کہا کیا ہوا بیٹے کا. اس کا سولی چڑھ گئے تھے ساری دنیا کا کفارہ. اس نے کہا لو میری بھی 50 سال عمر ہے اور 10 بچے بچیاں تو ماشاءاللہ میرے گھر میں موجود ہیں. تیرے خدا کی اتنی عمر ہے اور ایک بیٹے کے بعد کوئی بیٹا ہی نہیں, اولاد ہی نہیں ہوئی, کیا ہو گیا؟ وہ بھی مرد ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ بڑے خوش ہوئے, تالیاں بجا دی. اب پادری سمجھاتا رہ گیا, مناظرے تو ایسے ہی ہوتے ہیں, بے تکی باتیں. اس لیے بھیا کچھ نہیں, زندگی اور موت سے کہیں زیادہ بڑی چیز جنت اور جہنم. سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے مردے زندہ کیے ہوں گے, لیکن جتنے مخلوق خدا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی زندگی دے گئے نا جنت کی, اور اللہ کی راہ ایسی کسی نے نہیں دی. انبیاء علیہ السلام اپنی اقوام کی طرف آتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے تشریف لائے. دیکھو بھائی, رضائی بہن بھائی کا آپس میں نکاح غلطی سے ہو جائے, دودھ شریک بہن بھائی ہوئے نا, تو جو ان سے اولاد ہو جائے گی وہ اولاد حرام نہیں ہے. نکاح فاسد کے نتیجے میں ہونے والی اولاد حلال ہوتی ہے, جائز ہوتی ہے, ہم اسے حرام نہیں کہتے. نکاح کی قسمیں, یہ نکاح ایسا ہے جو باقی ساری شرائط پورا کرتا ہے. ایک ہی شرط رہ گئی تھی, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا. 10 سال بعد گواہیاں ہوئی, پتا چلا کہ یہ تو دودھ شریک بہن بھائی ہیں. اولاد اسی باپ کی گنی جائے گی جس سے ہے, البتہ میاں بیوی میں جدائی کرا دیں گے بس. اس نکاح کو فقہا کی اصطلاح میں نکاح فاسد کہتے ہیں. وہ جو خاتون ہمیں سمجھانے آئی تھی نا کہ قتل پہ ایک گواہ ہوتا ہے اور نکاح پہ 2 گواہ ہوتے ہیں, تو بات قصہ اس طرح سے تھا کہ انہوں نے اشتہار دیا اخبار میں, ڈاکٹریٹ کی گئی تھی. تو لڑکے کو اس نے خاتون نے کہا کہ میں تمہیں چند مہینے ساتھ رکھوں گی, پھر دیکھوں گی, اگر تم اس قابل ہوئے تو شوہر بنا لوں گی, ورنہ چھٹی. اور بیچارہ نوکری کی تلاش میں تھا, انہوں نے لے لیا فلیٹ, رہنے لگی. تو لڑکی کے ماں باپ کو, لڑکے کے ماں باپ کو تو تشریف لائے, روتے تھے بیچارے کہ ہم کیا کریں. تو ہم نے کہا ان سے جب تک ملاقات کا بات نہیں طے ہو سکتی, وہ بھی تشریف لے آئے. تو انہوں نے یہی کہا ہم سے کہ ہم آپ کو سمجھا رہی ہیں, آپ تو پرانی زمانے کی باتیں کرتے ہیں, ہم بالکل پاک صاف الگ رہتے ہیں. میں بھی انہیں سمجھایا, میں کبھی بھی ایک لڑکا لڑکی مرد عورت اگر اس طرح رہ رہے ہوں اور صبح شام وہ اکٹھے نکلتے ہوں, خریداریاں اکٹھی ہو رہی ہوں, گاڑی پہ آنا جانا ہو, مطلب صرف اتنا سا ہے کہ مارکیٹ والے دیکھنے والے یہ کہہ دیں کہ یار یہ میاں بیوی ہیں, لگتا ہے میاں بیوی ہیں, میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں, تو جب شہادتیں ہوں گی تو شہادت اس پہ ہوگی کہ میاں بیوی ہیں. اللہ نہ کرے لڑکے کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی وارثہ ہیں, وراثت ملے گی. آپ کا انتقال ہو گیا تو لڑکے کو وراثت ملے گی شرعاً, عدالت میں دعویٰ کیا جا سکتا ہے. कहने लगे आप क्यों शक, मैं हमने कहा हमें तो कोई शक नहीं, तो आप फरमा रही हैं कि इतने महीने हो गए हम बिल्कुल होंगे पाक, हमें इससे क्या, लेकिन आम पब्लिक की गवाही इस पे आ जाएगी क्या मियां बीवी। लड़का बेचारा सीधा था, उससे अलग बुला के जब बात की तो रो पड़ा, उससे कहा भाई साहब गुनाहगार हो गया, सीधी बात ऐसी फजूल बातें नहीं करता। तो हमने कहा मियां निकाह है बस काल, तो खातून को समझाया, दो गवाह बैठे निकाह हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर से। हमने कहा तलाक लेनी हो तो आप दो साल चेक कर लीजिए ना, मैं यार को पूरा उतरे आकर पेंडू पाकिस्तानी है बेचारा, तो तलाक ले लीजिएगा, गुनाह तुम से जिंदगी ना गुजारो। ये चीजें इसलिए शरीयत ने पूरे कवानीन मुकर्रर किए, ऐसे नहीं है निकाह वो जो इस जोन में थी ना, जो बहुत नाजुक अमल है, हमने अर्ज किया उनसे कि निकाह ज्यादा एहतियात का मोहताज है बनिस्बत कत्ल के, कि कत्ल कोई छोटी चीज नहीं, वो तो एक आदमी भी देखेगा तो गवाही दे सकता है, लेकिन निकाह में ज्यादा एहतियात है। शरीयत ने इसी चीजें मुकर्रर और मुतय्यन की हैं। तो ये बातें, तो निकाह की एक किस्म फासिद भी है, ऐसा निकाह जो हकीकत में दुरुस्त ना हो लेकिन हमसे कानूनी और जायज करार दें, बजाय वो 8-10 साल कानूनी निकाह है, अब एक औरत उठती है और दावा करती है कि ये है और दवा और मिल जाता है, लंबा प्रोसीजर है हो जाता है, ठीक है जी निकाह गलत हो गया था बस, लेकिन उसकी औलाद गलत नहीं है, औलाद उसी को दी जाएगी जिसकी है। खातून की जितनी भी मां शरीक बाप शरीक और दूध शरीक बहने उन सब से निकाह गलत, उसकी भांजी भतीजी सब से निकाह गलत। अल्लाह ताला ने मना कर, अल्लाह ने बताया वा अंतजमाऊ बैनल उख्तैन, और मैं उस निकाह को भी हराम करार देता हूं कि जिसमें दो बहने आपस में जमा हो जाएं, इल्ला मा कत्सल, हाँ जो गुजर गया सो गुजर गया। अल्लाह ने उससे पहले वाले निकाह जो हो गए थे उस पर बहस नहीं की, अल्लाह ने कहा आइंदा से दो बहनें निकाह में जमा नहीं होंगी। बुनियादी तौर पर बात क्या है, बात यह है कि रिश्तेदारी का कायम करना फर्ज है, वाजिब है, जरूरी है। जिन रिश्तों का कायम रखना फर्ज है उनमें हकीकी बहन भाई है, कजन्स के रिश्ते हैं, चचा और भतीजी, खालू और भांजी, ये सब रिश्ते ऐसे हैं जिनका कायम करना फर्ज है। मां शरीक बहन भाई, वालिदा का पहले निकाह से जो औलाद हुई थी वो, और फिर उनके शौहर का इंतकाल हो गया दूसरे शौहर से जो औलाद हुई है, मां शरीक बहन भाई तो है ना, इसी तरह सौतेले बहन भाई बाप शरीक होते हैं। इन सब रिश्तेदारियों का कायम रखना शरान वाजिब है। अब इस सूरत में अगर एक खातून से निकाह करता है और उसकी किसी ऐसी खातून पर को दूसरी सौकन के तौर पर ले आता है जिससे ताल्लुक कायम करना उस औरत का वाजिब था, बस उसी औरत की दूसरी हकीकी बहन, तो दो बहनें एक आदमी के निकाह में आ गई हैं, ये दोनों हकीकी बहनें, इनका आपस में ताल्लुक रखना फर्ज है। इसी अपनी बीवी की भांजी से निकाह कर लिया, भतीजी से निकाह कर लिया, उस बीवी की मां शरीक बाप शरीक कोई और बहन उसको ले आया, अब उन दो औरतों का ताल्लुक वाजिब था ना रखना, इसलिए क्या किया सौकन ले आया और सौकने आपस में लड़ पड़ी, तो वो जो रिश्तेदारी का कायम करना फर्ज और वाजिब था वो तबाह हो जाएगा, अल्लाह ने उसको रोका है। ये रिश्तेदारियां कोई छोटी सी चीज नहीं है, अल्लाह ने उसको मना किया, अल्लाह ने कहा अगर तुम दो बहनों को जमा कर लोगे तो वो हकीकत में सौकने बन जाएंगी, रिश्तेदारियां तबाह हो जाएंगी, ये ना करना। इसलिए कि आदमी अपने खानदान के साथ ही उठता है, आदमी अपने खानदान के साथ ही जीता है, جنازہ ہو گیا، محلے والے کیا اٹھائیں گے، بھانجے بھتیجے چچا تایا اس کی اولاد اس کی سب اکٹھے ہو گئے، شادی ہے سب اکٹھے ہو گئے، کوئی درد تکلیف حیا شرم اتنا تو ہوتا ہی ہے نا کہ یار چار دن بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، آخر ماموں ہے آخر چچا کی اولاد ہے، کوئی خون کی کشش بھی ہوتی ہے اور اسباب اور وسائل بھی ہوتے ہیں. شریعت بنیادی طور پہ خاندانی نظام کو مضبوط کرتی ہے. اب یہ نکاح کی اگر اجازت دے دی جائے جو صورتیں آپ نے رکھی ہیں، خاندان تباہ ہو جائے. اس لیے کوئی بھی چیز بہنوں کو اس طرح جمع کرنا جائز نہیں ہے. ایسے نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو فرمایا نا کہ ناقصات العقل والدین، کہ عقل بھی تھوڑی ہوتی ہے اور دین میں بھی، یہ کوئی عمومی قاعدے کی بات نہیں فرما دی کہ ہر عورت کی عقل ناقص ہوتی ہے اور ہر مرد فن خان ہوتا ہے. ہوتا ہے ایسے بھی ہوتا ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے. ایک عورت پی ایچ ڈی کرتی ہے، ڈاکٹریٹ کرتی ہے، انجینئر ہے، اس نے اکاؤنٹنسی میں سی اے کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے فزکس میں، تو اس کی شادی کسی رکشے والے سے کر دینی ہے تو اس کی تو عقل ہی کوئی نہیں اور تم عقل مند. یہ کون سا دین ہے؟ فضول تعبیرات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مقصد تھوڑا ہی تھا. عورتیں اتنی گئی گزری ہوتی اور اتنی ناقص ہوتی تو 1400-1500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں خیمے سے، حدیبیہ کے معاہدے پہ دستخط کرنے کے بعد آپ اٹھے اور آپ نے کہا قربانی کرو. صحابہ رضی اللہ عنہ پہ اتنا غم طاری تھا کہ ایک آدمی نہیں اٹھ پایا. اندر گئے ہیں خیمے کر، اپنی بیوی سے مشورہ کیا، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے، اور کہا یہ کیا ہو گیا انہیں؟ میں نے انہیں کہا اٹھو اور آرام کھولو قربانی کرو، یہ اٹھتے ہی نہیں ہے. کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں، میں مشورہ دیتی ہوں، آپ چاہیے آپ اپنی قربانی کیجیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور اپنے جانور کے گلے پہ چھری رکھی تھی. صحابہ رضی اللہ عنہ دوڑ پڑے. راوی کہتا ہے مجھے لگتا تھا یہ ایک دوسرے کو نہ چھڑیاں مار بیٹھے، اتنی جلدی انہوں نے کی. اس پہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جائے تو عورتوں سے مشورہ کرنا بھی مستحب ہے، ثواب کا کام. خاندان میں رشتے نہیں ہوتے، رشتے میں بیوی سے مشورہ نہ کرے. کس سے کرنا ہے پھر؟ ہے کوئی عقل؟ اس حدیث کا بڑی غلط استعمال کرتے ہیں لوگ. اس لیے کہ رشتوں کو جتنی اچھی طرح وہ جانچ سکتی ہے، مرد نہیں جانچ سکتا. عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عورتیں مشورہ کرتی تھی کہ اللہ کے رسول بیٹی کا رشتہ فلاں جگہ کر دوں فلاں جگہ نہ کروں، یہ کروں وہ کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ مشورہ دیتے. ایک بچی ہے وہ کہتی ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں زیارت کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی کچھ عرصے بعد ہو گئی تھی، تو ہمارے باغ سے کھیرے اور ترے آئیں، تو میری والدہ نے بڑے شوق سے ایک چنگیر میں وہ کھیرے رکھے ترے رکھی اور یہ چیزیں رکھ کے کہا کہ بیٹے جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرو. تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی گئی، دروازہ کٹایا، آپ نے اجازت دی. اس وقت کوئی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں ہوں گی، تو چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھے اور مجھے مرحبا کہا اور پھر مجھ سے یہ چیزیں لی رکھی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چنگیر کو خالی کیا اور سونا بھر کے اس چنگیر میں مجھے دیا اور فرمایا جاؤ یہ میری طرف سے تحفہ پیش کرنا اپنی والدہ صاحبہ کی خدمت میں، اور نے کہنا اپنے تمہارے اور تمہاری خالہ اپنی بہن کے تینوں عورتیں اپنے اپنے زیورات بنا لینا، یہ دیگر مردوں سے بھی پوچھ لینا اور اس کو پیسہ اور بزنس کچھ نہیں. غلط بات. عورتوں کو اتنا ناقص العقل سمجھنا بالکل غلط بات. خاص طور سے بیٹیوں کے رشتے کرتے ہوئے ان سے نہ پوچھنا غلط بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کس نکاح پہ راضی ہو، اتنے حق مہر پہ راضی ہو. حتیٰ کہ ایک عورت آئی اور اسے کہا اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ کے نکاح میں دینا چاہتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ ہو گئے، نہیں قبول فرمایا. پھر اس نے کہا، پھر اس نے کہا، تو آپ نے بس اتنا فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ بہت غریب تھے لیکن جوان تھے، انہیں ضرورت تھی، ان کا اللہ کے رسول مجھ سے نکاح کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا لڑکا قبول ہے، اسے دیکھا اور اس سے کہا جی. آپ نے فرمایا کیا ہے؟ حق مہر کے لیے. اس کا اللہ کے رسول کچھ نہیں، حق مہر کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، یعنی جو کماتا ہوں خرچ ہو جاتا ہے ہی کچھ نہیں. تو آپ نے فرمایا ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یہ دے سکتے ہو؟ اسے کہا جی. تو اس سے انگوٹھی دی. آپ نے فرمایا لڑکی سے قبول ہے تمہیں اتنا حق مہر؟ اس سے کہا مجھے ٹھیک منظور. آپ نے فرمایا جاؤ نکاح کر دی. یہی ہوتا تھا، یہ اسلام نے سکھایا. حالات اچھے چل رہے تھے، سسر صاحب نے طلاق کا مطالبہ کیا. افسوس ہوا، کوئی چارہ نہیں تھا. اور خوشی کے زمانے میں اہلیہ نے کچھ رقم دی تھی کہ یہ تمہاری ہے، میں نہیں دیتی، جہاں آپ چاہیں خرچ کر دیں. یہ جو رقم انہوں نے دی تھی نا بھائی، یہ ہبا ہو گیا، یہ آپ کی ہوئی. بس اس رقم کی واپسی کا کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ آپ کی بیوی بھی مطالبہ نہیں کر سکتی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قانون بنایا تھا لیکن پھر وہ چلا نہیں. امیر المومنین رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ دلہن جتنی بھی چیزیں اپنے شوہر کو گفٹ کرے، اور اپنے سسرال کو دے، جب تک ایک سال نہ گزر جائے یا ایک بچے کی ولادت نہ ہو جائے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ قانون بنایا تھا. وہ کہتے تھے ایک بچے کی ولادت یا ایک سال شادی پہ گزر جائے پھر یہ قانونی طور پہ ٹھیک ہے، ادروائز کچھ نہیں. امیر المومنین رضی اللہ عنہ فرماتے تھے دلہن بچی ہوتی ہے بھولی بھالی، اور شادی کے ابتدائی مہینوں میں سسرال والے مجھ سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو یہ خوشی میں آ کے اپنے زیورات، اپنا مال اور اپنی جائیداد، کوئی نہ کوئی چیز اپنے سسرال کے حوالے کر دیتی ہے یا شوہر کو دے دیتی ہے. تو آپ نے فرمایا پھر جب لڑائیاں شروع ہوتی ہیں تو پھر یہ پچھتاتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں ایک سال تک یا ایک بچے کی ولادت تک قانونی حیثیت ہبا کی، گفٹ کی ہے ہی نہیں. اب یہ قانون ہے نہیں. اچھا جی، تو اس لیے خاتون نے جو پیسے دے دیے وہ آپ کے. سسر صاحب اس رقم کی واپسی کا مطالبہ کرتے رہے جبکہ بیٹی خاموش ہے. آپ نے لکھا ہے کہ ازرو اصلاح 50,000 روپے واپس کر دیے. وہ آپ نے ٹھیک کیا، اچھا کیا، آپ جانے وہ جانے، پیسہ آپ کے ذمہ کوئی نہیں. سسرال والے بد دعائیں دیتے ہیں جبکہ میں نے ان کو کافی وقت دیا تھا کہ معاملہ اچھی طرح سوچ لیں. وہ ضد پہ آ گئے اور کہتے ہیں ظلم کیا ہے تمہاری خواتین کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو. کوئی فکر کی بات نہیں، اگر آپ اپنی اس تحریر میں سچے ہیں تو جس نے بد دعا قبول کر کے تباہی پھیر دی ہے نا، وہ آپ سے، آپ کے سسرال سے ہم سے زیادہ باخبر ہے. وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کون بد دعا اور دعا کر رہا ہے اور کیا چیز اس نے کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی. اللہ نے فرمایا ولا یظلمون فتیلا، ہم تو لوگوں پہ اتنا بھی ظلم نہیں کرتے جتنا کھجور کی گٹھلی کو آپ دیکھیں نا تو اس کے پیچھے کی طرف ایک ذرا سا نقطہ سوراخ بنا ہوتا ہے بالکل سوئی کی نوک کے برابر. اللہ نے کہا ہم تو اتنا بھی ظلم نہیں کرتے، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں. آپ نے جو فرمایا کہ اہلیہ نے آپ کا پیسہ برباد کیا تو اہلیہ کو پر آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے انہیں دے دیے، پھر تو آپ اس وقت سوچ رہا تھا نا کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، آپ نے جب ہبا کر دیا پیسہ اسے دے دیا، جہاں بھی انہوں نے خرچ کیا آپ کو بھی کوئی مطالبے کا حق نہیں. ایک اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ہم نے میمون بن عمر اودی کے متعلق عرض کیا تھا، وہ میمون اور تھے، میمون ابن عمر اودی وہ نہیں ہے جنہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکے، ان کے روب کی وجہ سے پہلی صف پہ نہیں کھڑے ہو سکے تھے. یہ عمر ابن میمون اودی، میمون کا جو ذکر کیا تھا، یہ اور صحابی رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے زمانہ جاہلیت کو پایا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر نہیں ہو سکے. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے بس انہیں قبر میں اتارتے ہوئے دیکھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، بہت طویل عمر ہو گئی تھی. ان کی روایت آتی ہے، اور میمون رضی اللہ عنہ سے یمنی، اور وہ کہتے ہیں کہ یمن میں میری اچھی عمر تھی اور مجھے پتا چل گیا تھا کہ اسلام ایک دین دنیا میں آیا ہے، اور سحر کے وقت میں نے اللہ اکبر کی آواز اپنی بستی میں سنی، تو میں اٹھا اور میں گیا اور میں نے دیکھا کہ بالکل ایک جوان لڑکا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ 25-27 سال کے رہے ہوں گے اس وقت، کیونکہ ان کے انتقال بھی 33 سال کی عمر میں ہو گیا تھا. تو کہتے ہیں نہایت سیاہ بال ان کے اور نہایت گورا چہرہ اور دانت ایسے ایسے موتی اتنے صاف چمکیلے. القیت علیہ محبت، اللہ نے ان کی محبت میرے دل میں ڈال دی، میں نے انہیں دیکھا اور بس پھر میں پاگل ہو گیا ان کے لیے. وہ کہتے ہیں پھر ساری زندگی میں معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا، یعنی کئی سال، یہ وہ ہیں. پھر کہتے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ جب انتقال تھا تو میں نے کہا آپ تو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ میں نے انہیں قبر میں اتارا خود، میں نے کہا معاذ آپ کے بعد کہاں جاؤں، تو ان کے ابن مسعود کے پاس چلے جانا، رو نہیں، اللہ نے بڑا علم دیا ہے حضرت. کہتے ہیں میں پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا. انہیں کی وہ روایت ہے جس میں بات اس نے ہو رہی تھی کہ کہتے ہیں کہ میں نے بخاری میں آیا نا پہلی جلد میں، ایک بندر کو دیکھا اور بندر مل کے اسے پتھر مار رہے تھے، رجم کر رہے تھے. محدثین نے لکھا ہے کہ اس روایت میں عمر ابن میمون اودی کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ عبد الملک اور عیسیٰ دو راوی ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ روایت قبول نہیں کی جا سکتی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو کیوں رجم کیا جائے، وجہ پھر وہ کہتے ہیں جتنی روایت ہے اگر یہ صحیح بھی ہے تو جنات کے نے شکل اختیار کر لی ہوگی، ایسے ہوتا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہوتا تھا کہ جنات انسانوں کی صورت میں آ جاتے تھے، یہ تو اب بہت مشکل ہے ایسے آئیں. ایک واقعہ ابھی پیش آیا ہے، آپ سے عرض یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی پہلی مرتبہ اسے دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جہاد پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو مدینہ منورہ سے جب باہر نکلے تو کسی وجہ سے آپ نے کہا یہاں رکیں گے. ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول کتنا وقت، تو آپ نے زیادہ وقت بتا دیا. تو اسے کہا اللہ کے رسول قریب العرس، میری ابھی شادی ہوئی ہے، مجھے آپ اجازت نہیں دے دیتے، میں اپنے گھر چلا جاؤں اور جس وقت آپ فرماتے ہیں حاضر ہو جاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے، وہ دلہا تھا گھر گیا. تو صحابی رضی اللہ عنہ کی بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر داخل ہوا جوئی گلی میں، تو اس نے دیکھا میں باہر گلی میں کھڑی ہوں بغیر ہوش و حواس کے، یعنی چہرہ رنگ اڑا ہوا ہے برا، اس نے نیزہ اٹھایا. میں نے اس اشارے سے منع کیا، میں نے کہا مت اٹھاؤ نیزہ، اندر دیکھو کیا ہو رہا ہے. نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ صحابی رضی اللہ اندر گئے تو دیکھا ایک بہت بڑا ناگ ہے اور اس سے پھن اٹھایا ہوا ہے اور بہت خوفناک حالت ہے تو میرے شوہر نے کہتی ہیں شوہر داخل ہوئے میں داخل ہوئی اس نے نیزہ ایسے پھینکا اور وہ جا کر اس کے حلق میں لگا اور وہ تڑپنے لگا اور ساتھ ہی میرا شوہر گر کے تڑپنے لگا. اللہ کے رسول ایہم اسرع موتن, پہلے وہ مرا یا یہ مرا مجھے کچھ پتا نہیں کہ مر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سانپ کی صورت میں جنات آ جاتے ہیں, تو اگر کہیں تمہیں سانپ ایسے گھروں کے آس پاس جو پالتو ہوتے ہیں ایک طرح کے روز ہی نظر آ جاتا ہے ایسے نظر آ جائے نا, تو فرمایا انہیں کہنا چاندہ نظر آؤ گے تو مار دیں گے, مت آنا آئندہ, پھر تم مارو تو کچھ نہیں. یہ حدیث بہت جگہ آئی ہے, پڑھ لی ختم ہوئی بات. ہمیں اپنے ہاں ایک لڑکا آتا تھا, ابھی اس عید کے بعد اس کی شادی تھی, عید سے چند دن پہلے ہی اطلاع ملی کہ لڑکا انتقال کر گیا. افسوس ہوا, جانتے تھے تو اس کے باپ سے تعزیت کی. ہم نے کہا ہوا کیا بچے, کہنے کہ یہ کچھ نہیں. عصر کی نماز شام ہو گئی, میں اور بیٹا گھر آ رہے تھے, راستے میں سے ایک سانپ گزرا, میرے بیٹے نے سانپ کو مارا, ختم ہو گئی بات. ہم سانپ مارتے رہتے گاؤں میں ہوتا ہے. آیا ہے مغرب کی نماز پڑھی بیٹھا, اس کا پانی دے دے, کرسی پہ بیٹھا تھا, پانی دیا ہاتھ سے گرا اور خود بھی گر گیا, ختم ہو گیا. وہ کہتے تھے پتا نہیں جی ہوا کیا. ہمیں یہ حدیث یاد آئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس لڑکی نے جھکا نا اسرع موتن, مجھے نہیں پتا پہلے کون مرا ہے, یہ مرا ہے یا شوہر مرا ہے, یہ چیز آ گئی سامنے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح جنات انسانوں کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ جایا کرتے تھے. تو عمر ابن میمون اودی کی جو روایت ہے نا اس میں جو آتا ہے تو کہتے ہیں محدثین کہ ممکن ہے یہ روایت صحیح ہو, اگر یہ صحیح ہے تو جنات بندروں کی صورت میں آ گئے ہوں گے, ہوا ہوگا ایسے, یہ ہو جاتا ہے. فرشتے اور شیاطین جنات یہ سب انسانوں کی صورت میں آ جاتے ہیں. حضرت بن نوری نور اللہ مقدو فرماتے تھے کہ رمی میں گیا, رمی اب تو کچھ رہی ہی نہیں, وہ جو ابتدائی دور 1970-80 کی جو رمی تھی نا پس جاتے تھے لوگ. فرماتے تھے میں رمی میں گیا اور بوڑھا تھا, میں آگے چلا گیا, رمی تو کر لی لیکن چاروں طرف سے جو پریشر پڑا تو میں نے کلمہ پڑھ لیا کہ اب مرے. اتنے میں دیکھتا ایک لڑکا آیا, اس نے ہاتھ پکڑا اور یوں کھینچ لیا. خود فرماتے تھے اللہ کی قسم وہ فرشتہ تھا, نہ مجھے کبھی پھر نظر آیا نہ اس کے بعد نظر آیا, اللہ نے جان بچانی تھی. تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. اب بھی فرشتے بسا اوقات انسانوں کی شکل میں آ جاتے ہیں. گاڑی ادھر تھی ادھر موڑ دیا, ٹائر کے نیچے آ رہا تھا, مرنا تھا اس سے, اور گاڑی کو سہ سے اٹھا کے اوپر سے گزار دیا. بہت چیزیں پیش آ جاتی ہیں. بیمار ہو جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا, خواب میں کوئی آیا اور ہاتھ پیرا, ساری بیمار ایسے ہو جاتا ہے.